بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں مگر اپنی بیویوں پر اور ان باندیوں پر جن کے وہ مالک ہوں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے اور جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور یہ لوگ اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی 11 آیتیں ہیں. انہی آیتوں کا پچھلے ہفتے بھی بیان شروع کیا گیا تھا، تلاوت بھی ہوئی تھی انہی آیتوں کی، اور انہی آیتوں کا بیان شروع ہوا تھا تو ان میں سے شروع کی 3 آیتوں کا مختصر بیان ہوا کہ کامیاب، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کا بیان پچھلے ہفتے کو ہوا تھا، اور اس میں موٹی موٹی یہ باتیں عرض کی گئی تھی کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، لیکن یہاں مطلقاً ذکر کی گئی ہے، تو دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی انہی صفات پر ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت تو مومنون ہے کہ ایمان آدمی رکھتا ہو، جب ہی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ کافر جو ہے اس کی آخرت میں کامیابی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ دوسری صفت جو ذکر کی گئی تھی کہ وہ ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، تو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نماز میں جو وقت لگتا ہے، چاہے 4 منٹ آپ لگائیں یا 5 منٹ یا 8 منٹ، فرض نماز میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ فجر کی نماز میں قرات کچھ لمبی ہوتی ہے تو تھوڑا سا 2-4 منٹ کا وقت اور لگ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی نماز میں وقت لگے، چاہے 5 منٹ یا 7 منٹ، وہ خشوع کے ساتھ لگنے چاہیے تاکہ ان منٹوں کی پوری پوری قیمت ہمیں وصول ہو اور اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نتیجہ ظاہر ہو۔ تو آدمی جب نماز پڑھے تو جو 7-8 منٹ کی نماز پڑھنی ہے وہ پورے خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ دل بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ اور پرسکون ہو، اور اعضاء اور جوارح ہاتھ اور پاؤں اور نگاہیں بھی پرسکون ہو۔ خشوع کے اصل معنی سکون ہی کے ہیں، دل بھی پرسکون ہونا چاہیے، ہاتھ اور پاؤں بھی پرسکون ہونے چاہیے، نگاہیں بھی پرسکون ہونی چاہیے۔ اسی لیے فقہ نے فرمایا کہ جب کھڑے ہو تو نگاہ وہاں رکھو، جب سجدے میں ہو تو نگاہ وہاں رکھو، جب قعدے میں ہو تو نگاہ گود میں رکھو، اسی لیے تاکہ جسم کا ہر عضو پرسکون ہو۔ اور جب دل پرسکون ہوگا، ہاتھ پاؤں اعضاء اور جوارح پرسکون ہوں گے، تو جب آپ 4-5 منٹ کی نماز پڑھ کے واپس پلٹو گے تو عجیب سکینت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہوگی، اور وہ جو بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت اس سے پہلے تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو، یعنی سکون ہو، دل بھی پرسکون، ہاتھ پاؤں بھی پرسکون، اعضاء اور جوارح بھی پرسکون، نگاہیں بھی پرسکون، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ایسی نماز کی بڑی قیمت ہے۔ تو دوسری صفت اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں، تیسری صفت یہ ذکر کی گئی تھی کہ یہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کا آدمی کو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، وہ لغو ہے بالکل۔ اور لغو بات سے اعراض کرنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیادی شرط ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی تو اس نے اسی طریقے سے حاصل کی کہ لغو باتوں سے اعراض کیا، جو کام کی باتیں تھی لے لی۔ ایک ہی وقت میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں نقصان ہوتا ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں نقصان تو کچھ نہیں ہوتا لیکن فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا کام کیا جائے کہ جس میں یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو تیسری صفت یہ ذکر کی گئی تھی کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغو بات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں کہ ایسی ایسی باتوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں، جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور آخرت میں. ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے، ہماری محنت ضائع ہوتی ہے، ہماری آنکھیں اس میں ضائع ہوتی ہیں، ہماری زبان اس میں ضائع ہوتی ہے، ہمارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، نتیجہ ٹائیں ٹائیں فش، کچھ بھی نہیں. تو ایسی بات کرنے سے کیا فائدہ کہ جس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہ ملے اور ہماری زندگی کی قیمتی وقت ضائع ہو جائے. اس لیے کام صرف اور صرف اور صرف وہ کرنا چاہیے کہ جس میں آخرت کا فائدہ ہو، یا ورنہ تو کم از کم دنیا کا فائدہ ہو. اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس میں آخرت کا نقصان ہو یا دنیا کے نقصان کا کبھی اندیشہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب لوگوں کی یہ صفت ذکر فرمائی کہ یہ لوگ لب باغ سے اعراض کرنے والے ہیں. آگے جو بیان آج ہونا ہے اس میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یعنی چوتھی صفت یہ ذکر کی کہ والذین ہم للزکات فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکات کو ادا کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زکات کو ادا کرنے والے ہیں. اب یہ جو آیت ہے والذین ہم للزکات فاعلون، اس کا ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ نے تو یہی کیا کہ وہ اپنی زکات ادا کرنے والے ہیں، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو پاک کرنے والے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ زکات کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، زکا یزکی تزکیتن کے معنی ہے پاک صاف کرنا. قرآن مجید میں بھی ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو زکاہا کے مطلب پاک کیا. اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ میں ہے قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہے کہ جو پاک صاف ہوا. تو زکات کا لغوی معنی ہے پاک صاف ہونا، پاک صاف کرنا. اور اصطلاحی طور پر جب ہم زکات بولتے ہیں کہ بھئی زکات نکالو، ہر سال 2.5% زکات نکالنا فرض ہے، تو اس سے مال کا وہ حصہ مراد ہوتا ہے جو سال بھر کے بعد 2.5% ہم اللہ کے راستے میں غربا فقرا مستحقین زکات کو دیتے ہیں، اس کو بھی زکات کہتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا گیا والذین ہم للزکات فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکات کی ادائیگی کرنے والے ہیں. تو اس زکات سے مال زکات بھی مراد ہو سکتا ہے، اور رضا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا. اب اس پر یہ شبہ ہوا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، لیکن 2.5% زکات کا جو حکم بطور فرض کے نازل ہوا تھا وہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوا. زکات ہے اور جہاد ہے اور کئی شریعت کے فرائض ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد احکام نازل ہوئے. تو یہ آیت تو مکی ہے، تو اسے زکات کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو زکات ہے اس کا سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے، کہ یہ جتنے ادیان تھے پرانے دین، پرانے انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے نکالیں، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور سورۃ الانبیاء میں اس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات وکانوا لنا عابدین، کہ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ نیکی کے کام کریں، نماز ادا کریں، زکات ادا کریں. تو زکات شروع سے فرض ہے. جب بعثت ہوئی اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے ساتھ ہی زکات فرض تھی، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ متعین نہیں تھی۔ مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کے بعد پہنچے ہیں تو وہاں اس کی مقدار سب مسلمانوں کے اوپر طے کی گئی کہ سال بھر میں ایک مرتبہ سونا چاندی وغیرہ سے 2.5% زکات نکالی جائے۔ بہرحال اس زکات کے لفظ سے زکات کا مال کی زکات بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن زکات سے پاکیزگی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ پاکیزگی کو ادا کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے مال کو پاک صاف رکھتے ہیں۔ اب جب پاک صاف رکھتے ہیں، ہر چیز کو پاک صاف رکھتے ہیں، اب اس میں مال بھی آ جائے گا کہ مال کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، یعنی 2.5% زکات ادا کرتے ہیں، جسم کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بالکل ابتدا میں جو قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئیں، ان میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی اور سورۃ المدثر کی آیات تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور اسی میں ہے وثیابک فطہر، کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اسی لیے حتی الامکان آدمی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنا جسم بھی پاک صاف رکھے، اپنے کپڑے بھی پاک صاف رکھے، اگرچہ اس نے فی الحال نماز نہ بھی پڑھنی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ لے۔ تو یہ جو آیت ہے والذین ہم للزکات فاعلون، زکات سے مراد اگر پاکیزگی ہو تو مقصد یہ ہوگا اور ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ کامیاب مسلمان وہ ہیں کہ جو پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں، اپنے جسم کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، نگاہوں کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، خیالات کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو والذین ہم للزکات فاعلون، تو دونوں ترجمے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو زکات کو ادا کرتے رہتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ والذین ہم للزکات فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو ادا کرنے والے ہیں، یعنی پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی کہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں میں جہاں زکات کا ذکر آیا ہے وہاں جمع فعل کو استعمال کیا گیا ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات، یؤتون الزکات یا آتوا الزکاۃ، امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جگہ میں انداز بدلا اور جملہ اسمیہ استعمال کیا کہ والذین ہم للزکات فاعلون۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ نے لکھا کہ فعل دلالت کرتا ہے تجدد اور حدوث پر، جیسے کہ طالب علم جانتے ہیں، اور جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے استمرار اور ثبوت پر۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ وہ زکات دیتے بھی ہیں اور دیتے ہی رہتے ہیں ہر سال، تو وہاں حدوث پر دلالت تھی۔ والذین ہم للزکات فاعلون جملہ اسمیہ لا کر اس کے استمرار اور دوام کے اوپر دلالت کر دی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور یہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں مگر اپنی بیویوں پر یا ان باندھیوں پر جن کے وہ مالک ہوں، فانہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اگر اپنی بیوی یا اپنی باندھی کے ساتھ آدمی بستری کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے, بیوی یا باندی کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, انسان اگر انسان ہو تو ایک فطری بات ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اس کو چھپا کے رکھتا ہے, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. برہنہ پھرنے والا یا تو پاگل ہوگا, اب وہ پاگل یا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہوگا, یا شراب کے نشے میں مدہوش ہوگا, یا جناب اس کو انسانیت کی سطح سے گری چکا ہوگا, تو وہ اس طرح کھلے عام ننگا پھرتا رہے تو پھرتا رہے. ورنہ انسان کی انسانیت میں یہ بات داخل ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے, انسان کی کا فطری تقاضا ہے. جس طرح بھوک لگنا ایک فطری تقاضا ہے, پیاس لگنا ایک فطری تقاضا ہے, اسی طرح شرمگاہ کو چھپانا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے. دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں, لیکن اربوں لوگ جو سارے کے سارے اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہی ہیں, سوائے جانوروں کے, یا وہ انسان جو جانوروں کی سطح پہ اتر آئے ہوں, جانور بن گیا ہوں, تو ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ دنیا میں اربوں انسان, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, تو اپنے شرمگاہ کو چھپاتے ہیں. تو یہ شرمگاہ کو چھپانا تو یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی حکم بھی ہے. چنانچہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک صرف شرمگاہ ہی نہیں بلکہ شرمگاہ کے اوپر نیچے کا جو تھوڑا سا علاقہ ہے وہ بھی سارا کا سارا چھپانا فرض ہے. چنانچہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک کا چھپانا یہ فرض ہے. اگر گھٹنوں سے نیچے جگہ کھل جائے مرد کی تو اس کی گنجائش ہے, اسی طرح ناف اور ناف سے اوپر کی جگہ اگر کھل جائے اس کی بھی گنجائش ہے, وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے یہ شرمگاہ کہلاتی ہے, اور اس کا چھپانا انسانیت کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ والذین ہم لفروجہم حافظون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی دیکھیے عجیب و غریب قدرت ہے کہ انسان کے جسم کے اندر یہ جو شرمگاہ ہے, پیشاب پخانہ, جتنی گندگی ہے انسان کی, وہ انہی دو راستوں سے خارج ہوتی ہے, انہی دو راستوں سے خارج ہوتی ہے. اور یہ سب سے گندے انسان کے سب سے گندے اعضاء ہیں اپنے بدبو کے اعتبار سے, اور جناب اپنی نجاست کے اعتبار سے. انسان کھاتا ہے عمدہ عمدہ غذا, خوشبودار خوشبودار بریانی کھا رہا ہے, خوشبودار پھل کھا رہا ہے, خوشبودار چائے پی رہا ہے, اور طرح طرح کی خوشبو کی چیزیں کھا رہا ہے. پھر وہ چیزیں پیٹ میں جاتی ہیں, پھر ان کی جناب جو اچھا اچھا ست ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم کے مختلف اعضاء کو پہنچاتے ہیں. کچھ حصہ بالوں کو جاتا ہے, بال بڑھتے ہیں, کچھ ناخنوں کو جاتا ہے, جو سیل ٹوٹتے رہتے ہیں نئے سیل بنتے رہتے ہیں, وہ خون نیا ختم, پرانا خون ختم ہوتا رہتا ہے, نیا خون بنتا رہتا ہے, اور اچھے اچھے جو اچھے اچھے اجزاء غذا کے اچھے اچھے اجزاء سے جسم ترقی کرتا رہتا ہے یا باقی رہتا ہے. البتہ اسی غذا کا جو خراب حصہ رہ جاتا ہے پھوک, یا جناب وہ جسم کے اندر کی خراب نجاستیں وہ پخانے اور پیشاب کی شکل میں خارج ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو پیشاب اور پخانے سے نجاستیں خارج ہوتی ہیں تو وہ اتنی بدبودار اتنی گندی ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے وہاں بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر چار پانچ آدمیوں کی نجاست کسی جگہ پڑی ہوئی جو کسی کمرے میں آپ کو کہا جائے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں تو آپ کبھی بھی وہاں تشریف رکھنے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے. انسان کا یہ فطری تقاضا. اور یہ عجیب ہے, یہ مجھے سب بات یاد آ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی, ان کی حکمت پر کی عجیب عجیب باتیں ہیں. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو کوڑے کا ڈھیر تھا, تو وہاں غذا کچھ پڑی ہوئی تھی جو سڑ گئی تھی اور گوشت تھا اور کچھ چیزیں تھی, تو اگر انسان نہ بھی کھائے اور باہر پڑی رہے یا کچھ سڑ جائے باہر ڈال دیا جاتا ہے, اس میں بھی بہت بدبو ہوتی ہے. جس گوشت کو ہم اور آپ مزے لے کر کھاتے ہیں, وہی گوشت اگر کچھ سڑ جائے اور باہر ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے پاس سے گزرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہی مچھلی جس کو ہم بڑی رغبت سے کھاتے ہیں, جب وہ سڑ جاتی ہے اس سے زیادہ بدبودار کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کے پاس سے گزرے, تعفن تھا اس کے اندر, بدبو تھی. ایک جملہ فرمایا, ایک جملہ فرما, هذا ما بخل به الباخلون, هذا ما بخل به الباخلون. فرما یہ کوڑا جو ہے, کوڑا کر کے, یہ وہ ہے جس پر کنجوسی کرنے والے کنجوسی کر رہے تھے, نہ خود کھاتے تھے نہ دوسروں کو کھلاتے تھے. پھر سڑ گئی چیز تو باہر پھینکنا پڑا, جب باہر پھینکا تو اتنی خراب کہ گزرنا مشکل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا, فرما هذا ما بخل به الباخلون, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر کنجوس جو تھے بڑی کنجوسی کیا کرتے تھے, لیکن دیکھو اس کے پاس سے گزرنا بھی مشکل ہے. تو وہی غذا جو انسان کھاتا ہے, اس کی جو سڑی ہوئی چیزیں ہیں اگر وہ اندر رہ جائیں تو جسم خراب ہو جائے, جسم سڑ جائے. چنانچہ اگر پیشاب خارج نہ ہو اللہ پناہ میں رکھے, یا بہانہ خارج نہ ہو, تو کیسی کیسی مصیبتیں پیش آتی ہیں. آدمی مرتا ہے, مرنے کے قریب ہوتا ہے, مر جاتا ہے. طرح طرح کی مشینیں ہوتی ہیں پیشاب خارج کرنے کی, طرح طرح کی دوائیں. تو یہ جو عمدہ عمدہ غذائیں ہم کھاتے ہیں تو ان کی جو گندگی ہے وہ ساری نکلتی ہے پیشاب اور پخانے کے راستے سے, اور یہ پیشاب اور پخانے کے جو راستے ہیں انہی کو شرمگاہ کہا جاتا ہے, اور ان کا چھپانا فطری تقاضا ہے کیونکہ انتہائی بدبودار یہ جگہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی بدبودار جگہوں کے اندر کچھ احساس رکھ دیا ہے. اسی احساس کو شہوت کہا جاتا ہے, اسی سے مرد کو شہوت ہوتی ہے, اسی سے عورت کو شہوت ہوتی ہے. اسی شہوت کی وجہ سے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, اور اسی کی وجہ سے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. تو انہی گندی ترین, انسان کی جو گندی ترین جگہ ہے, تو انہی میں اللہ نے کچھ ایسے احساسات شہوت کے رکھ دیے ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کر انسان یہ کام کرتا ہے. اور صرف انسان ہی نہیں کرتا بلکہ جانور بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. ان کا توالد اور تناسل جو سلسلہ ہے نسل کشی کا, وہ بھی اسی ذریعے سے ہوتا ہے. تو عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو سب سے گندی جگہیں تھی انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ احساسات ایسے رکھ دیے کہ جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے شہوت کی بنا پر, اور پھر شادی کرتا ہے, اور پھر توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اب چونکہ یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ ایک فطری چیز ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ جو شرمگاہ ہے سب سے حفاظت ہے اس کی, الا علی ازواجہم, مگر اپنی بیویوں پر, او ما ملکت ایمانہم, یا ان بانیوں پر جن کے وہ مالک ہیں. ان سے اگر انسان اپنی شہوت نہ چھپائے, شوہر اپنی بیوی سے شرمگاہ کو نہ چھپائے, یا بیوی اپنے شوہر سے شرمگاہ کو نہ چھپائے, اس کی تو اجازت ہے, کیونکہ اس کے بغیر توالد اور تناسل چل نہیں سکتا. انسان کے جو فطری جذبات ہیں ان کی تسکین اس کے بغیر ہو نہیں سکتی, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کی اجازت دی. تو یہ فرمایا الا علی ازواجہم, ہاں مگر اپنی بیویوں پر, او ما ملکت ایمانوہم یا ان بانیوں پر جن کے یہ مالک ہیں، یعنی ان پر اگر اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر دیں تو اس میں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، تو بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں. یہ عجیب قرآن مجید کا طریقہ ہے، یہ کہا کہ ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، اشارہ کر دیا کہ ویسے شرم کا ظاہر کرنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، لیکن بہرحال اگر میاں بیوی آپس میں یہ ظاہر کر دیں، ظاہر ہو جائے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں. اور عام طور سے یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کہ وہ کام بہت اچھا تو نہ ہو لیکن کر لیا جائے تو کوئی گناہ بھی نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ الا علی ازواجہم، ہم اگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندھیوں پر جن کے وہ مالک ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو بے شک ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں. ابتغاء کا مطلب طلب کرنا، تلاش کرنا. وراء ذلك اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ بیوی اور باندھی کے علاوہ. انسان اپنی شہوت پوری کر سکتا ہے اور کرتا ہے، ایک فطری تقاضا ہے، جس طرح بھوک ایک فطری تقاضا ہے، پیاس ایک فطری تقاضا ہے، پیشاب اور پخانہ ایک فطری تقاضا ہے، اس طرح شہوت بھی ایک فطری تقاضا ہے. اس فطری تقاضے کے لیے اللہ تعالی نے بیویوں کا راستہ کھولا ہے اور باندھیوں کا راستہ کھولا ہے. لیکن بیویوں اور باندھیوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، یا جو لوگ کوئی راستہ تلاش کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی یہ حاجت پوری کرے، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ہر صدقے کے اندر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پاس جاتا ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ اگر وہاں نہ جائے اور کسی حرام جگہ میں جائے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ہوگا. فرمایا پھر بیوی کے پاس جانے میں ثواب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے میاں بیوی کے تعلق کو تو باعث راحت بنایا ہے، بلکہ ایک دو جگہ میں قرآن نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم انسانوں میں سے جوڑے بنا دیے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے. تو یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا، میاں بیوی کے درمیان رحمت کا ہونا، میاں اور بیوی کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے، یعنی باعث اجر و ثواب ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے. لیکن میاں بیوی کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے، مثلا زنا کا راستہ اختیار کیا جائے، اعزن اللہ من ذلک، یا لواطت کا راستہ اختیار کیا جائے، وہ سب اس کے وراء ہے. اور جو لوگ میاں بیوی کے علاوہ، یعنی نکاح کے علاوہ، یا یا باندیوں کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں گے، ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور اسی لیے علماء نے اس کے اندر بہت ساری صورتیں داخل کی. فرمایا کہ میاں بی بی اور باندی کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں اپنی شہوت کو پورا کرنے کی، وہ یا ناجائز ہیں، حرام ہیں یا مکروہ ہیں. چنانچہ زنا کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. مرد کا مرد کے ساتھ لوادت کرنا یا اپنی شہوت پوری کرنا، اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے ہی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا شہوت کی، یہ بھی مکروہ ہے. اکثر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کئی علماء نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا، بعض نے اس کو مکروہ قرار دیا، اور سوائے شدید حاجت کے کہ زنا سے بچنا اس کے بغیر ممکن نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے. اور علماء نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بیویوں اور باندیوں کے علاوہ جو بھی راستہ ہے اور جو لوگ جو راستہ تلاش کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور اسی لیے شریعت نے نکاح کو سنت قرار دیا، النکاح من سنتی، اور یہ بھی فرما دیا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. بلکہ آپ نے ترغیب دیا نکاح کیا کرو، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے. فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ شادی کرنے سے آدمی کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، وأحسن للفرج، اور شرم کا محفوظ ہو جاتی ہے. میں تو اپنے جب یہ حدیث پڑھاتا تھا، اس طرح کی حدیثیں میں خوب ترغیب دیتا تھا، تو میرے ایک ساتھی دوست استاد یا استاد ہیں، وہ کہنے لگے جی آپ اپنے درسگاہ میں نکاح کی بڑی ترغیب دیتے ہیں. میں نے کہا میں کیا ترغیب دیتا ہوں، حدیث میں آ رہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کر سکتا اس کو شادی کر لینی چاہیے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے. وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہ نیچی ہوتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرم کا محفوظ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ جو لوگ اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کریں گے وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بس بھی یہاں آ کر وقت ختم ہو گیا، ابھی دو تین آیتیں باقی رہ گئی. اللہ نے زندگی دی تو اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کم ہے اس لیے دعا نماز کے بعد انشاءاللہ.